ایمان ہے قول مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر ایک مرتبہ اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہمارے اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف سے احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ. اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ جان پاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم شروع کیا. کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع میں ہی جو باب باندھا تھا وہ علم کی فضیلت کے حوالے سے تھا، اور دو آیات مبارکہ سے علم کی فضیلت پر استدلال فرمایا. اس کے بعد جو دوسرا باب ہے اس کا عنوان اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باندھا، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. یعنی یہ باب اس بات کے متعلق ہے کہ جس شخص سے کوئی بھی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی گفتگو میں مشغول ہو، یعنی کسی دوسری بات کے اندر وہ مشغول ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی پہلی بات کو مکمل کر لے، پھر سوال کرنے والے کا جواب بھی دے دے. اس باب کے تحت جو حدیث مبارک ذکر کی گئی ہے، اس حدیث مبارک کا نمبر ہے 59. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن سنان نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلیح نے حدیث بیان کی، اور دوسری سند میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابراہیم بن منذر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن فلیح نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے ہلال بن علی نے عطا بن یسار سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس دوران کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس کے اندر گفتگو فرما رہے تھے. بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءہ اعرابی، ایک اعرابی آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال کیا، کہنے لگا متی الساعہ، یعنی قیامت کب قائم ہوگی. فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس بارے میں کلام فرما رہے تھے آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور اس سائل کا جواب آپ نے نہیں ارشاد فرمایا۔ فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ حاضرین میں سے جو وہاں لوگ موجود تھے ان میں سے بعض نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن تو لیا ہے لیکن آپ نے اس کی اس بات کو یا سوال کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ سمع ما قال فکرہ ما قال۔ اور بعض لوگ کہنے لگے کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ گفتگو جو پہلے فرما رہے تھے اسے آپ نے کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر لیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اَيْنَ اُرَاهُ السَّائِلْ عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا جو سائل ہے وہ کدھر ہے؟ اس نے عرض کی ہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں ادھر ہوں، یعنی اپنی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے متوجہ کرنا چاہا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سائل کا جواب دیتے ہوئے، مدنی چینل کے ناظرین، سائل کا سوال کیا تھا؟ متى الساعة، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا فَإِذَا دُجِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے عرض کی كَيْفَ إِضَاعَتُهَا، امانت کا ضائع ہونا کیسے ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ، جب کام نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس حدیث مبارک میں مذکور ہے کہ آپ نے سائل کے سوال کو ناپسند کیا کیونکہ اس نے آپ کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے سوال کر دیا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ گفتگو کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو شخص کلام کر رہا ہے پہلے اس کی بات کو سماعت کر لیا جائے، درمیان میں اسے ٹوکا نہ جائے۔ اسی طرح استاد جب تک خود کسی بات کی وضاحت نہ کرے اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ اس حدیث مبارک کے تحت شارحین حدیث چند ایک باتیں ہماری اصلاح کے لیے تحریر فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ سائل کو لازم ہے جب شیخ یا مفتی کسی سے بات میں مشغول ہو تو اس وقت سوال نہ کرے کیونکہ وہ پہلے سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ بیچ میں مخل نہ ہو، جب بات پوری کر لی جائے تو پھر سوال کرے۔ اور زیادہ ادب یہ ہے کہ جب وہ متوجہ ہو تو پھر سوال کرے۔ دوسرا یہ کہ قاضی ہوں، مفتی ہوں، مدرس ہوں، پڑھانے والے ہوں، معلم ہوں، ان کو چاہیے کہ حاضر ہونے والوں میں اقدم فل اقدم کی ترتیب کا لحاظ رکھیں، یعنی جو پہلے آیا ہے اس کے سوال کا جواب دے دیا جائے، پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آیا ہے اس کے سوال کا جواب بھی اسے دے دیا جائے، اسی طرح جو تیسرے نمبر پر آیا ہے پھر اس کا سوال سن لیا جائے اور اسے بھی جواب دے دیا جائے۔ اور فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عالم و شیخ کو چاہیے کہ عوام کی غیر مناسب باتوں پر صبر کرے بلکہ ان کی ایذاؤں پر بھی صبر کرے۔ اگر کوئی سائل اپنی حیثیت سے زائد کا سوال کرے یا ایسی بات پوچھے جسے ظاہر کرنا مناسب نہ ہو تو اسے کوئی تسلی بخش جواب دے دیا جائے، یعنی کچھ نہ کچھ تو جواب دیں، اسے سمجھا دیں، ورنہ وہ بات اس کے دماغ میں اٹک جائے گی۔ کتنوں کے پاس جائے گا، کوئی غیبتوں کے دروازے کھلیں گے اور بہت سارے گناہوں میں ممکن ہے کہ مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے کوئی ایسا جواب اسے دیا جائے کہ جو تسلی بخش جواب ہو اور اس کا حوصلہ افزائی کر کے پھر اسے یہاں سے رخصت کیا جائے۔ حدیث میں قیامت کے آنے کے متعلق کیے گئے سوال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا، ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے، اور امانت کو ضائع کرنے سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کام نہ اہلوں کے سپرد کر دیا جائے گا تو پھر گویا ہم نے امانت کو ضائع کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سوچنے کی بات ہے، اور ادھر حکم یہ عام ہے، جیسے یہ خلافت کے منصب کے لیے حکم ہے کہ اس شخص کو خلافت کے منصب پر بٹھایا جائے جو اہل ہو، اسی طرح قضاء کے منصب کے لیے ہے، اسی شخص کو عہدہ قضاء پر بٹھایا جائے، فیصلوں کے لیے اسے منتخب کیا جائے کہ جو فیصلہ کرنے کا اہل بھی ہے۔ افتاء کے معاملات ہوں تو نا اہل کے سپرد نہیں کیے جانے چاہیے، ہمارے زمانے میں اکثر و بیشتر ایسا ہی ہے، اور جس طرح شرعی علوم سے نابلد لوگوں کو اپنے فیصلوں کا سالس مقرر کر لیا جاتا ہے، مارکیٹوں میں آپس میں فریقین کے اندر تنازع ہو جاتا ہے، کوئی ایک شخص نے دوسرے کی جائیداد کو غصب کر لیا، یا ایک شخص کے اوپر دوسرے نے الزام لگا دیا ہے، ان کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے ایسے شخص کو مقرر کر لیا جاتا ہے جو علم والا نہیں ہوتا، جسے اس بات کی لیاقت نہیں ہوتی، مہارت نہیں ہوتی، تو فرمایا یہ بھی گویا کہ امانت کو ضائع کرنا ہے۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پر اس قانون کو اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کو ایسے عہدے پر بٹھا دیا جائے کہ جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے، خواہ وہ رشوت کا لین دین کر کے ہو یا سفارش کی صورت میں ہو، بندہ اہل نہیں ہے، پیسے دے کر اسے بٹھا دیا گیا ہے، تو یہ گویا کہ اس منصب کو نا اہل کے سپرد کر دیا گیا اور یہ امانت کو ضائع کرنا ہے۔ تو فرمایا فانتظر الساعہ، جب ایسے حالات قائم ہو جائیں تو پھر تو قیامت کا انتظار کر کے، قیامت قریب ہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی سوال کے جواب میں تاخیر کیوں کی؟ کیونکہ یہ خالص ایک دینی سوال تھا، متى الساعة، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے میں تاخیر فرمائی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے علماء کرام نے تین جواب ارشاد فرمائے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اصل میں وہ سائل فوری طور پر جواب کا مستحق ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے کسی شرعی عملی کام کے متعلق تو سوال کیا نہیں تھا، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، یا کسی عملی معاملے کے اندر پھنسا ہوا ہو اور اس کے بارے میں سوال کیا ہو، ایسا تو نہیں تھا۔ اس کا سوال وقوع قیامت کے معین وقت کے متعلق تھا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مخفی رکھا ہے، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا اور تاخیر فرمائی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب سے زیادہ کسی اہم کام کے اندر مشغول ہوں، اور جو حدیث سنا رہے ہوں، جو بات کہہ رہے ہوں، وہ اس کے جواب سے زیادہ اہم ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیے ہوئے سوال کے بارے میں وحی کا انتظار فرما رہے ہوں۔ اور تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا، آپ سائل کو اور دیگر صحابہ کو اصل میں بتانا یہ چاہتے تھے کہ کسی کی بات کاٹنی نہیں چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو ڈانٹنا یا جھڑکنا ایسی کوئی صورت اختیار نہیں فرمائی، اور اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، یہ سیکھنے کی بات ہے کہ طلبہ کو پڑھاتے وقت اساتذہ کو چاہیے کہ شفقت کا لہجہ اختیار کیا کریں اور نرمی برتا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے جو تیسرا باب باندھا ہے، اس کا عنوان اس طرح دیا، باب من رفع صوتہ بالعلم، یعنی اس بات کے متعلق باب جو علم کی بات پہنچانے کے لیے آواز کو بلند کرے۔ حدیث نمبر ہے 60، حدثنا ابو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا ابو عوانتا عن ابی بشر عن اسف بن ماہکا عن عبد الله بن عمر قال تخلف ان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافرناها فادركنا وقد ارهقتنا الصلاه ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثه. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو نعمان عارم بن فضل نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو عوانہ نے حدیث بیان کی کہ ابو بشر سے، وہ یوسف بن ماہک سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر جو ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچ گئے، اور اس وقت نماز ہم سے مؤخر ہو گئی تھی، ہم نماز کے لیے وضو کر رہے تھے تو ہم اپنے پاؤں پر مسح کرنے لگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے اونچی آواز کے ساتھ فرمایا، ویل للاعقاب من النار مرتین او ثلاثہ. آپ نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ، فنادا بعلی صوتہ، اونچی آواز کے ساتھ فرمایا کہ ان بے دھلی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس باب کی ماقبل باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ماقبل باب میں ایک علمی سوال کا ذکر تھا، اور عالم کو کبھی علمی سوال کا جو جواب ہوتا ہے وہ بلند آواز سے دینا پڑتا ہے، اس لیے اس باب کو اس کے بعد ذکر فرمایا گیا، اور حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مناسبت بھی اسی بات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز کے ساتھ ان کو پکارتے ہوئے ایک گویا کے شرعی مسئلہ ان کو بیان فرما دیا. مزید اس حدیث پاک میں چند اور چیزوں کا بیان بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز کو افضل وقت سے مؤخر کیوں کیا. وضو میں پاؤں کو دھونے کی فرضیت کے حوالے سے بھی ذکر موجود ہے، اور یہ بھی کہ عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوگا، اس بات کا ثبوت بھی اس حدیث مبارک میں موجود ہے. سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیوں کیا تھا. اس کا جواب شارحین حدیث اس طرح دیتے ہیں کہ انہوں نے اس نماز کو افضل وقت سے مؤخر اس لیے کیا تھا کہ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز ادا کریں، لیکن جب زیادہ دیر ہو گئی اور نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہونے لگا تو پھر جلدی جلدی وضو کرنے لگے، اور وضو میں انہوں نے پاؤں دھونے کی بجائے پاؤں کا جب مسح کیا، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے اس مسئلے کے حوالے سے انہیں تعلیم فرمائی کہ مسح نہیں بلکہ ان پاؤں کو دھونا ہی فرض ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ فقط روح کو عذاب نہ ہوگا بلکہ روح مع الجسم دونوں کو ہی عذاب ہوگا، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے. اور ناظرین، اس بات کا بھی پتہ چلا کہ جب عالم کسی شخص کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو اس کو بلند آواز سے اور ضرورت پڑے تو سختی سے بھی منع کر سکتا ہے، اور کسی اہم بات کا بار بار ذکر کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ ذکر فرمایا، ویل للاعقاب من النار. اس حدیث مبارک سے ناظرین ہمیں جہاں اور بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں، وہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ وضو میں پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے، اور جب مسئلہ انسان کو پتہ نہ ہو تو آپ حضرات جانتے ہیں اہل علم حضرات سے سوال کر لینا چاہیے. آج بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے پتلی پتلی سی جرابیں پہنی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر مسا کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا جائز نہیں ہے. موزوں کے اوپر مسا کیا جا سکتا ہے، جو چمڑے کے ہوتے ہیں اپنی شرائط کے ساتھ ہوں تو ان پر مسا کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کی ایک لمٹ بھی ہوتی ہے، لیکن جب جرابے ہوں یا سردی کا موسم ہے اور نقصان کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے اور دیگر شرائط بھی نہیں پائی جا رہی تو پاؤں کو دھونا ہی وضو کے اندر فرضیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ایمان ہے قول مصطفیٰ۔